اب ہم پھر تقریر کو دہرا کر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے سورہ ممدوحہ میں رب العالمین کی صفت سے لے کر مالک یوم الدین تک بیان فرمایا ہے، یہ سب تصریحات قرآن شریف چار عالیشان صداقتیں ہیں جن کا اس جگہ کھول کر بیان کرنا قرین مصلحت ہے۔ پہلی صداقت یہ کہ خدا تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی عالم کے اشیاء میں سے جو کچھ موجود ہے سب کا رب اور مالک خدا ہے، اور جو کچھ عالم میں نمودار ہو چکا ہے اور دیکھا جاتا ہے یا ٹٹولا جاتا ہے یا عقل اس پر محیط ہو سکتی ہے وہ سب چیزیں مخلوق ہی ہیں، اور ہستی حقیقی بجز ایک ذات حضرت باری تعالیٰ کے اور کسی چیز کے لیے حاصل نہیں۔ غرض عالم بجمیع اجزائے ہی مخلوق اور خدا کی پیدائش ہے، اور کوئی چیز اجزائے عالم میں سے ایسی نہیں کہ جو خدا کی پیدائش نہ ہو، اور خدا تعالیٰ اپنی ربوبیت تامہ کے ساتھ عالم کے ذرے ذرے پر متصرف اور حکمران ہے، اور اس کی ربوبیت ہر وقت کام میں لگی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ دنیا کو بنا کر اس کے انتظام سے الگ ہو بیٹھا ہے اور اسے نیچر کے قاعدے کے ایسا سپرد کیا ہے کہ خود کسی کام میں دخل بھی نہیں دیتا، اور جیسے کوئی کل بات بنائے جانے کے پھر بنانے والے سے بے علاقہ ہو جاتی ہے، ایسا ہی مصنوعات سانع حقیقی سے بے علاقہ ہیں، بلکہ وہ رب العالمین اپنی ربوبیت تامہ کی آبپاشی ہر وقت برابر تمام عالم پر کر رہا ہے، اور اس کی ربوبیت کا میہ بالاتصال تمام عالم پر نازل ہو رہا ہے، اور کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس کے رش فیض سے خالی ہو، بلکہ عالم کے بنانے کے بعد بھی اس مبدع فیوس کی فی الحقیقت بلا ایک ذرا تفاوت کے ایسی ہی حاجت ہے کہ گویا ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں بنایا، اور جیسا دنیا اپنے وجود اور نمود کے لیے اس کی ربوبیت کی محتاج تھی، ایسا ہی اپنے بقا اور قیام کے لیے اس کی ربوبیت کی حاجت مند ہے۔ وہی ہے جو ہر دم دنیا کو سنبھالے ہوئی ہے، اور دنیا کا ہر ذرہ اسی سے تر و تازہ ہے، اور وہ اپنی مرضی اور ارادے کے موافق ہر چیز کی ربوبیت کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بلا ارادہ کسی شے کے ربوبیت کا موجب ہو۔ برز آیات قرآنی کی روح سے جن کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں، اس صداقت کا یہ منشا ہے کہ ہر ایک چیز کے جو عالم میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، اور اپنے تمام کمالات اور اپنے تمام حالات اور اپنے تمام اوقات میں خدا تعالیٰ کی ربوبیت کی محتاج ہے، اور کوئی روحانی یا جسمانی ایسا کمال نہیں ہے جس کو کوئی مخلوق خود بخود اور بغیر ارادہ خاص اس متصرف مطلق کے حاصل کر سکتا ہو۔ اور نیز حسب توضیح اسی کلام پاک کے اس صداقت اور ایسا ہی دوسری صداقتوں میں یہ معنی بھی ملحوظ ہیں کہ رب العالمین وغیرہ صفتیں جو خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، یہ اسی کی ذات واحد لا شریک سے خاص ہیں اور کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں، جیسا کہ اس سورت کے پہلے فقرے میں یعنی الحمدللہ میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ تمام محامد خدا ہی سے خاص ہیں۔ دوسری صداقت رحمان ہے کہ جو بات رب العالمین بیان فرمایا گیا، اور رحمان کے معنی جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں یہ ہیں کہ جس قدر جاندار ہیں، خواہ ذی شعور اور خواہ غیر ذی شعور، اور خواہ نیک اور خواہ بد، ان سب کے قیام اور بقائے وجود اور بقائے نو کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کے روح سے ہر یک قسم کے اسباب مطلوبہ میسر کر دیے ہیں اور ہمیشہ میسر کرتا رہتا ہے، اور یہ عطیہ محض ہے کہ جو کسی عامل کے عمل پر موقوف نہیں۔ تیسری صداقت رحیم ہے کہ جو بعد رحمان کے مذکور ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ صحیح کرنے والوں کی صحیح پر بمقتضائے رحمت خاصہ ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کے گناہ بخشتا ہے، مانگنے والوں کو دیتا ہے، खटखटाने वालों के लिए खोलता है। चौथी सदाकत जो सूरह फातिहा में मुंदर्ज है, मालिक यौमिद्दीन है, यानी बा कमाल व कामिल जजा सजा के, जो हर यक किस्म के इम्तिहानों इब्तिला और तवस्सुत असबाब गफलत इफ्तिरा से मुनज़्ज़ा है, और हर यक कदूरत और कसाफत और शक और शुबा और नुकसान से पाक है, और तजल्लियात उज़्मा का मजहर है। इसका मालिक भी वही अल्लाह कादर मुतलक है, और वो इस बात से हरगिज़ आजिज़ नहीं कि अपनी कामिल जजा को, जो दिन की तरह रोशन है, जहूर में लावे। और इस सदाकत उज़्मा के जाहिर करने से हज़रत अहदियत का ये मतलब है कि ता हर यक नफ्स पर बतौर हक्कुल यकीन अमूर मुफस्सला ज़ैल खुल जाएं। अव्वल ये अम्र कि जजा सजा एक वाकई और यकीनी अम्र है कि जो मालिक हकीकी की तरफ से और उसी के इरादे खास से बंदों पर वारिद होता है, और ऐसा खुल जाना दुनिया में मुमकिन नहीं, क्योंकि इस आलम में यह बात आम लोगों पर जाहिर नहीं होती कि जो कुछ खैर व शर व राहत व रंज पहुँच रहा है वो क्यों पहुँच रहा है, और किसके हुक्म इख्तियार से पहुँच रहा है, और किसी को उनमें से यह आवाज़ नहीं आती कि वो अपनी जजा पा रहा है, और किसी पर बतौर मशहूद व महसूस मुनकशिफ नहीं होता कि जो कुछ वो भुगत रहा है हकीकत में वो उसके अमलों का बदला है। दूसरे, इस सदाकत में इस अम्र का खुलना मतलूब है कि असबाब आदिया कुछ चीज़ नहीं है और फ़ाइल हकीकी खुदा है, और वही एक ज़ात उज़्मा है कि जो जमीय फयूज़ का मबदा और हर यक जजा सजा का मालिक है। तीसरे, इस सदाकत में इस बात का जाहिर करना मतलूब है कि सआदत उज़्मा और शकावत उज़्मा क्या चीज़ है, यानी सआदत उज़्मा वो फौज़ अज़ीम की हालत है कि जब नूर और सरूर और लज्जत और राहत इंसान के तमाम ज़ाहिर व बातिन और तन और जान पर मुहित हो जाए, और कोई उज़्व और कुव्वत उससे बाहर ना रहे। और शकावत उज़्मा वो अज़ाब अलीम है कि जो वबाइस नाफरमानी और नापाकी और बोद और दूरी के दिलों से मुश्ताइल होकर बदनों पर मुस्तौली हो जाए, और तमाम वजूद फिन्नार व सकर मालूम हो। और ये तजल्लियात उज़्मा इस आलम में ज़ाहिर नहीं हो सकती, क्योंकि इस तंग और मुनकबिज़ और मुकद्दर आलम को, जो रूपोशे असबाब होकर एक नाकिस हालत में पड़ा है, उनके ज़हूर की बर्दाश्त नहीं, बल्कि इस आलम पर इब्तिला और आजमाइश गालिब है, और इसकी राहत और रंज दोनों नापायदार और नाकिस हैं। और नीज़ इस आलम में जो कुछ इंसान पर वारिद होता है वो ज़ेर पर्दा असबाब हैं, जिससे मालिकुल जज़ा का चेहरा महजूब और मकतूम हो रहा है। इसलिए ये खालिस और कामिल और मुनकशिफ तौर पर यौमुल जज़ा नहीं हो सकता, बल्कि खालिस और कामिल और मुनकशिफ तौर पर यौमिद्दीन यानी यौमुल जज़ा वो आलम होगा कि जो इस आलम के ख़त्म होने के बाद आवेगा, और वही आलम तजल्लियात का उज़्मा मज़हर और जलाल और जमाल के पूरी ज़हूर की जगह है। और चूंकि ये आलम दुनियावी अपनी असल वज़ा के रूह से दारुल जज़ा नहीं बल्कि दारुल इब्तिला है, इसलिए जो कुछ उसर व यसर व राहत व तकलीफ़ और गम और खुशी इस आलम में लोगों पर वारिद होती है, उसको खुदाए ताला के लुत्फ या कहर पर दलालत कती नहीं। मसलन किसी का दौलतमंद हो जाना इस बात पर दलालत कती नहीं करता कि खुदाए ताला उस पर खुश है, और ना किसी का मुफलिस और नादार होना इस बात पर दलालत करता है कि खुदाए ताला उस पर नाराज़ है, बल्कि ये दोनों तौर के इब्तिला हैं, ता दौलतमंद को उसकी दौलत में और मुफलिस को उसकी मुफलिसी में जांचा जाए। ये चार सदाकतें हैं जिनका कुरान शरीफ में मुफस्सिल बयान मौजूद है, और कुरान शरीफ के पढ़ने से मालूम होगा कि इन सदाकतों की तफसील में आयात कुरानी एक दरिया की तरह बहती हुई चली जाती है। और अगर हम इस जगह मुफस्सिल तौर पर इन तमाम आयात को लिखते तो बहुत से अज्जा किताब के इसमें खर्च हो जाते। सो हमने इस नज़र से कि इंशाल्लाह अनकरीब बराहीन कुरानी के मौके पर वो तमाम आयात बतफसील लिखे जाएंगे, ان تمہیدی مباحث میں صرف سورہ فاتحہ کے کل و دل کلمات پر کفایت کی۔ اب بعد اس کے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چاروں صداقتیں کہ جو بین الثبوت اور بدیہی الصدق ہیں، ایسے بے نظیر اور اعلیٰ درجے کے ہیں کہ یہ بات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرمانے کے وقت یہ چاروں صداقتیں دنیا سے گم ہو چکی تھیں، اور کوئی قوم پردہ زمین پر ایسی موجود نہیں تھی کہ جو بغیر آمیزش افراد یا تفرید کے ان صداقتوں کی پابند ہو۔ پھر جب قرآن شریف نازل ہوا تو اس کلام مقدس نے نئے سرے ان گمشدہ صداقتوں کو زاویہ گمنامی سے باہر نکالا اور گمراہوں کو ان کے حقانی وجود سے اطلاع دی اور دنیا میں ان کو پھیلایا اور ایک عالم کو ان کے نور سے منور کیا، لیکن اس بات کے ثبوت کے لیے کہ کیوں کر تمام قومیں ان صداقتوں سے بے خبر اور ناواقف محض تھیں، یہی ایک کافی دلیل ہے کہ اب بھی دنیا میں کوئی قوم بجز دین حق اسلام کی ٹھیک ٹھیک اور کامل طور پر ان صداقتوں پر قائم نہیں، اور جو شخص کسی ایسی قوم کے وجود کا دعویٰ کرے تو بارے ثبوت اسی کے ذمے ہے، ماں سوا اس کے قرآنی شہادت کہ جو ہر یک دوست و دشمن میں شائع ہونے کی وجہ سے ہر یک مخاصم پر حجت ہے، اس بات کے لیے ثبوت کافی ہے، اور وہ شہادتیں جا بجا فرقان مجید میں بکثرت موجود ہیں، اور خود کسی تاریخ دان اور واقف حقیقت کو اس سے بے خبری نہیں ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت تک ہر یک قوم کی ضلالت اور گمراہی کمال کے درجے تک پہنچ چکی تھی اور کسی صداقت پر کامل طور پر ان کا قیام نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اگر اول یہودیوں ہی کے حال پر نظر کریں تو ظاہر ہوگا کہ ان کو خدا تعالیٰ کی ربوبیت تامہ میں بہت سے شک اور شبہات پیدا ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک ذات رب العالمین پر کفایت نہ کر کے صدہا ارباب متفرقہ اپنے لیے بنا رکھے تھے، یعنی مخلوق پرستی اور دیوتا پرستی کا بغایت درجہ ان میں بازار گرم تھا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال قرآن شریف میں بیان کر کے فرمایا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ، سورہ توبہ آیت 31۔ یعنی یہودیوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو کہ جو مخلوق اور غیر خدا ہیں اپنے رب اور قاضی الحاجات ٹھہرا رکھے ہیں، اور نیز اکثروں کا یہودیوں میں سے بعض نیچریوں کی طرح یہ اعتقاد ہو گیا تھا کہ انتظام دنیا کا قوانین منضبطہ متعینہ پر چل رہا ہے اور اس قانون میں مختارانہ تصرف کرنے سے خدا تعالی قاصر اور عاجز ہے، گویا اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہ اس قاعدے کے برخلاف کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ فنا کر سکتا ہے، بلکہ جب سے کہ اس نے اس عالم کا ایک خاص طور پر شیرازہ باندھ کر اس کی پیدائش سے فراغت پا لی ہے، تب سے یہ کل اپنے ہی پرزوں کی صلاحیت کی وجہ سے خود بخود چل رہی ہے، اور رب العالمین کسی قسم کا تصرف اور دخل اس کل کے چلنے میں نہیں رکھتا، اور نہ اس کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی کے موافق اور اپنی خوشنودی ناخوشنودی کے روح سے اپنی ربوبیت کو بتفاوت مراتب ظاہر کرے یا اپنے ارادہ خاص سے کسی طور کا تغیر اور تبدل کرے، بلکہ یہودی لوگ خدا تعالیٰ کو جسمانی اور مجسم قرار دے کر عالم جسمانی کی طرح اور اس کا ایک جز سمجھتے ہیں، اور ان کی نظر ناقص میں یہ سمایا ہوا ہے کہ بہت سی باتیں کہ جو مخلوق پر جائز ہیں وہ خدا پر بھی جائز ہیں، اور اس کو من کل الوجوہ منزع خیال نہیں کرتے، اور ان کی توریت میں جو محرف اور مبدل ہے خدا تعالیٰ کی نسبت کئی طور کی بے ادبیاں پائی جاتی ہیں، چنانچہ پیدائش کے 32 باب میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ یعقوب سے تمام رات صبح تک کشتی لڑا گیا اور اس پر غالب نہ ہوا، اسی طرح برخلاف اس اصول کے کہ خدا تعالیٰ ہر یک مافی العالم کا رب ہے، بعض مردوں کو انہوں نے خدا کے بیٹے قرار دے رکھا ہے، اور کسی جگہ عورتوں کو خدا کی بیٹیاں لکھا گیا ہے، اور کسی جگہ بائبل میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ تم سب خدا ہی ہو۔ اور سچ تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے بھی انہی تعلیموں سے مخلوق پرستی کا سبق سیکھا ہے، کیونکہ جب عیسائیوں نے معلوم کیا کہ بائبل کی تعلیم بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بلکہ خدا ہی بناتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم بھی اپنے ابن مریم کو انہی میں داخل کریں تا وہ دوسرے بیٹوں سے کم نہ رہ جائے۔ اسی جہت سے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کو ابن اللہ بنا کر کوئی نئی بات نہیں نکالی، بلکہ پہلے بے ایمانوں اور مشرکوں کے قدم پر قدم مارا ہے۔ غرض حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ مخلوق پرستی بدرجۂ غایت ان پر غالب آ گئی تھی اور عقائد حقہ سے بہت دور جا پڑی تھی، یہاں تک کہ بعض ان کے ہندوؤں کی طرح تناسخ کے بھی قائل تھے اور بعض جزا سزا کے قطعاً منکر تھے اور بعض مجازات کو صرف دنیا میں محصور سمجھتے تھے اور قیامت کے قائل نہ تھے، اور بعض یونانیوں کے نقش قدم پر چل کر مادہ اور روحوں کو قدیم اور غیر مخلوق خیال کرتے تھے، اور بعض دہریوں کی طرح روح کو فانی سمجھتے تھے، اور بعض کا فلسفیوں کی طرح یہ مذہب تھا کہ خدا تعالیٰ رب العالمین اور مدبر بالارادہ نہیں ہے۔ غرض مجزوم کے بدن کی طرح تمام خیالات ان کے فاسد ہو گئے تھے، اور خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت اور مالک یوم الدین ہونے پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، نہ ان صفتوں کو اس کی ذات سے مخصوص سمجھتے تھے اور نہ ان صفتوں کا کامل طور پر خدا تعالیٰ میں پایا جانا یقین رکھتے تھے، بلکہ بہت سی بدگمانیاں اور بے ایمانیاں اور آلودگیاں ان کے اعتقادوں میں بھر گئی تھی، اور توریت کی تعلیم کو انہوں نے نہایت بدشکل چیز کی طرح بنا کر شرک اور بدی کی بدبو کو پھیلانا شروع کر رکھا تھا۔ بس وہ لوگ خدا تعالیٰ کو جسمانی اور جسم قرار دینے میں اور اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت وغیرہ صفات کے معطل جاننے میں اور ان صفتوں میں دوسری چیزوں کو شریک گرداننے میں اور ان صفتوں میں دوسری چیزوں کو شریک گرداننے میں اکثر مشرکین کے پیشوا اور سابقین اولین میں سے ہیں۔